मैं दावत दूंगा डॉक्टर कल्बे सादिक को, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है. बहुत अरसे से यहाँ पे वो ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले की तकरीबात से खिताब कर रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए शायद इतना काफ़ी है कि डॉक्टर साहब एक स्कॉलर हैं, उन्होंने साइंस और कुरान के मौजू पे बहुत रिसर्च की है और किताबें लिखी हैं. इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत रिसर्च की है. इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम फिलान्थ्रोपिस्ट, और इसके अलावा बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है. तो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين وصحبه الكرام المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ رسول، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، مرسی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کا دائرہ، رحمت کا سرکل اتنا ہی پھیلا ہوا ہے جتنا ہماری ربوبیت کا سرکل پھیلا ہوا ہے. اللہ اپنی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: الحمدللہ رب العالمین. وہ یونیورس کا رب ہے. ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ یونیورس کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. میرے بارے میں میرا انٹروڈکشن کراتے ہوئے میرے دوست نے جو کچھ کہا، اس میں ایگزیجریشن ذرا زیادہ ہے. میں اسکالر نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. قرآن اللہ کا ماسٹر پیس ہے، جو اس نے اپنے رسول کے قلب مطہر اور پاک و پاکیزہ پر نازل کیا. ہمارا ایمان بائبل پر بھی ہے. ہمارا ایمان ہر اس کتاب پر ہے جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. اس کے علاوہ بھی دیگر مذہبوں کی کتابیں، وہ تو دیکھا جائے گا کہ ان کے تعلیمات کیسے ہیں. اگر ان کے تعلیمات میں اللہ کی معرفت ہے، اچھائیوں کی تعلیم ہے، برائیوں سے روکا گیا ہے، تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہوں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِن مِن اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير. کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان ہو اور ہماری طرف سے کوئی رہبر اور رہنما اور کوئی گائیڈ ان کو ہدایت کرنے کے لیے نہ آیا ہوں. مگر صرف قرآن کے بارے میں یہ بات 100% سرٹنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، جو کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کو اس کتاب کے نازل کرنے والے نے بچایا بھی ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، ایک حرف بھی اس میں کم نہیں ہوا، ایک حرف بھی اس میں بڑھ نہیں سکا. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے. میرے عزیزوں، قرآن کے انداز گفتگو سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ دلیل بک ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کا کلام، انسان کی گفتگو ہمیشہ ایٹماسفیئر کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن قرآن نے جو انداز گفتگو اختیار کیا ہے وہ ماحول سے پرے ہیں. بڑے سے بڑے شاعر اور بڑے سے بڑے فلاسفر کے کلام کو آپ دیکھیں، بات کو دیکھیں آپ، تو ایک زمانہ وہ آتا ہے جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یجری مجرى الزمان، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے مگر یہ قرآن انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا اتنا قرآن کی روشنی پھیلتی جائے گی، اس کے چراغ کی لو مدھم نہیں پڑے گی. اب آپ یہی آیت ملاحظہ فرما لیجئے جس سے میں نے اپنی اس مختصر تقریر کی ابتدا کی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بحیثیت مسلمان اس ویسٹرن سوسائٹی میں آپ کے دو فریضے ہیں، اور حضور کریم کی غلامی پر آپ کو جو شرف حاصل ہے اس غلامی کے تقاضے سے میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور رسول کے واسطے چاہے دعاؤں میں تھوڑی کمی کر دیں، چاہے اوراد و وظائف میں تھوڑی کمی کر دیں، مگر جو وقت بچے اسے اسلام کو سمجھنے میں صرف کریں، اور جب اسلام کو سمجھیں تو پھر آپ دوسروں کو سمجھائیں. اس لیے کہ اسلام کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسپشنز ہیں. یہ مسکنسپشنز پھیلنے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب صحیح بات نہ بتائی جائے تو غلط بات خود بخود پھیل جاتی ہے. آپ نے صحیح بات لوگوں کو نہیں بتائی، ہم نے صحیح بات لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے غلط باتیں اسلام سے متعلق خود بخود پھیل گئیں. دوسروں پر الزام دینے سے پہلے ہمیں پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. ایک غلط فہمی جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے حضوری نہیں، جو کسی بھی نبی پر ایمان نہ لائے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لائے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. جو حضرت نوح اور جو بھی پیغمبر ہیں جتنے جن کا ذکر قرآن میں ہے، یا جو پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان سب پر ایمان لانا اسی طرح سے واجب ہے جیسے رسول کریم پر ایمان لانا واجب ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ عرصے پہلے ایران سے کچھ علماء کا ڈیلیگیشن آیا. انہوں نے مجھ سے کہا ہمیں کوئی اچھا سا مندر دکھاؤ. تو میں ان کو لے کر بنارس جو وارانسی ہو چکا ہے وہاں چلا گیا. ہندوؤں کا تیرتھ استھان ہے وہ، ان کا بہت سیکرڈ سٹی ہے. وہاں میں ایک اچھا مندر تھا مشہور، اس میں بھی کبھی اس کے اندر نہیں گیا تھا. جب میں اس کے اندر گیا تو اس کی دیواروں کے اوپر گیتا کے شلوک ہندی زبان میں لکھے ہوئے تھے. میں نے ایک شلوک کو پڑھا غور سے، مجھے ہندی تو آتی ہی ہے. اس شلوک کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا پرشین میں، اور ان علماء سے میں نے پوچھا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ کیا ہے. وہ سب علماء تھے، ان کا یہ قرآن کے فلاں سورے کی فلاں آیت ہے. میں نے کہا قرآن کے فلاں سورے کی فلاں آیت نہیں ہے، گیتا کا شلوک ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے. تو دوسرا شلوک میں نے پڑھا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا، ان کا یہ بھی قرآن کی آیت. اتنی سملیرٹی تھی قرآن اور گیتا میں کہ میں حیرت زدہ ہو گیا. اس کے بعد ہی پھر آ کر میں نے گیتا کو خرید کے اور گیتا کا پھر میں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا. اور آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ کے گیتا جی کو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی چاہے مورتی پوجا کرتے ہوں، آپ میری بات پہ اعتبار کریں، ہمارے ہندو بھائی چاہے مورتی پوجا کرتے ہوں لیکن گیتا نے مورتی پوجا کی اجازت نہیں دی ہے. گیتا نے مورتی پوجا کرنے والوں کا مذاق اڑایا ہے، گیتا نے مورتی پوجا کرنے والوں کو ڈیگریڈ کیا ہے، گیتا جی نے مورتی پوجا کرنے والوں کو احمق اور اسٹوپڈ قرار دیا ہے. تو اس کی جو تعلیم ہے اور اس کے جو بہت سے شلوک ہیں وہ بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو ہندی میں لکھ دیا گیا ہے. تو کوئی تعجب نہیں کہ گیتا بھی الہامی کتاب ہو. مگر ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، میں نے بتا دیا کہ کوئی بھی جو الہامی پیغام لے کر آیا ہو اگر اس کا نام قرآن میں منشن ہے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول ہے اور وہ نبی ہے، ورنہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ رسول ہو، اس کی شان میں ہم کوئی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. اب ماننے والوں کی بات تو الگ ہے، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں، بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہے مگر بیان یوں ہے کہ ہم نے فلاں نبی کو فلاں ٹرائب میں بھیجا، فلاں نبی کو فلاں قبیلے میں بھیجا، فلاں نبی کو فلاں سرزمین میں بھیجا، فلاں نبی کو ہم نے اس کسی پرٹیکولر نسل کے لیے بھیجا، کسی نبی کو ہم نے کسی کمیونٹی میں بھیجا. چھوٹے چھوٹے سرکل میں ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے اور محدود کر دیا گیا ہے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب قرآن کا ڈکشن، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت اور رسالت کو یہ چھوٹے چھوٹے دائروں میں محدود کرتا جا رہا ہے، لمیٹڈ کرتا جا رہا ہے، تو جب ہمارے رسول کی رسالت کا ذکر ہوگا تو ان کے لیے بھی ہوگا کہ ہم نے ان کو بنی ہاشم کے لیے رسول بنا کر بھیجا. بات اور آگے بڑھے گی تو یہ ارشاد ہوگا کہ ان کو ہم نے قریش کے لیے رسول بنا کر بھیجا. بہت اور آگے بڑھے گی تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے ان کو پورے حجاز کے لیے رسول بنا کر بھیجا. آپ غور کیجئے، 1500 برس پہلے اس زمین کے بارے میں کنسپشن کیا تھا؟ کیا کنسپشن تھا؟ لوگ اس زمین کو بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ زمین ہے کیسی. اس زمین کے بارے میں کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ ہاتھی کی پیٹ پر ٹکی ہوئی ہے اور ہاتھی جو ہے وہ کچھوے پر ٹکا ہوا ہے، وہ کچھوا جو ہے وہ سمندر میں تیر رہا ہے. جسٹ امیجن. یہ اس وقت کی فکر تھی. تو اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو یہی فکر اس قرآن میں جھلک رہی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہمارے حضور کی رسالت اور رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے نبی ہیں، یہ نہیں کہا جاتا یہ قریش کے لیے نبی ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حجاز کے لیے نبی ہیں. ارے بھائی، یہ گول مول بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ زمین کے لیے نبی ہیں، پوری زمین کے لیے. اس میں سے کوئی بات نہیں کہی جا، کیسے آدمی سوچ سکتا ہے وہ بات کہ جو قرآن میں کہی. اور وہ یہ بات کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، دیٹ سارے یونیورس کے لیے، فار دا ہول یونیورس ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہاں بھی عالمین کا لفظ ہے، یہی عالمین کا لفظ ہے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین. تو اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ رسول کی رسالت کہاں کہاں تک ہے. وہ ہے رب العالمین، یہ ہے رحمت للعالمین. اس کا مطلب یہ کہ اس کی ربوبیت جہاں جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ان کی رحمت بھی وہاں وہاں تک پھیلی ہوئی ہے. میرے بچوں، میرے عزیزوں، قرآن پر غور کرو. قرآن رٹنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. گہرائیوں میں جانے کی کتاب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن ہر نبی اور رسول کی رسالت کو چھوٹے چھوٹے سرکل میں محدود کرتا ہوا آ رہا ہے تو ان کے لیے یہ ایک یونیورسل میسج کیوں آ رہا ہے کہ ان کو سارے دنیا کے لیے ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں بیلجیم گیا تھا تو مجھے یہ خوشخبری ملی کہ بیلجیم میں جو پاکستان سے مسلمان آئے ہیں یا ہندوستان سے آئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے. میں نے پوچھا بھائی کیوں چھوڑ دی نماز انہوں نے؟ انہوں نے کہا ہم تو اب یورپ میں آ گئے, یورپ میں نماز چھوڑی ہو تو وہاں کے لیے آئی تھی نماز, ایشیا سے اٹھ کر یورپ میں آ گئے تو نماز گئی, ایشیا سے اٹھ کے یورپ میں آ گئے تو خدا گیا. تو آدمی تو دین سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بہانوں کی تلاش کیا کرتا ہے. اگر کانٹیننٹ بدل گیا, ایشیا سے ہم یورپ آ گئے تو ہم اب اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ جانتا تھا کہ حضرت آدم آئیں گے اور چلے جائیں گے, حضرت نوح آئیں گے اور چلے جائیں گے, حضرت ابراہیم آئیں گے اور چلے جائیں گے, حضرت موسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے اور چلے جائیں گے. انسان اس زمین کے اوپر جاننے کے لیے کوئی کنسپشن اس کے دماغ میں آنے والا نہیں ہے, لیکن یہ رسول آخری رسول ہے. دس از دا لاسٹ پروفٹ. اس کے بعد کسی طرح کا کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, نہ امروہے سے, نہ ایران سے, نہ قادیان سے, کہیں سے کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, نہ اصلی, نہ ضمنی, نہ بروزی, کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ نبی وہ نبی ہے کہ اس کے دور میں انسان, ہم نے جو اختیار دیا ہے انسان کو, جو ہم نے قوت دی ہے انسان کو, جو ہم نے طاقت دی ہے انسان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, اس رسول کے دور میں انسان کو یہ توفیق ہوگی کہ وہ زمین کی گریویٹی کو توڑے گا, کبھی وہ اسپیس میں جائے گا, کبھی وہ چاند پر جائے گا. اور ابھی تو چاند فرسٹ اسٹیپ ہے, انسان کہاں جائے گا خود انسان کو بھی نہیں معلوم ہے. 100 برس کے بعد انسان کدھر ہوگا انسان کو کچھ پتا نہیں ہے. 100 برس پہلے ہندوستان, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, وہاں کے مسلمانوں میں کوئی سوچ سکتا تھا, سوچ سکتا تھا کہ محفل میلاد سرور کائنات سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر ہو رہی ہوگی؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. لیکن آج ہر سال یہ جلسہ یہاں پر ہوتا ہے تو ہمیں کیا خبر کہ 100 برس کے بعد انسان کہاں ہوگا. تو ایشیا سے اٹھ کر یورپ آنے والے لوگ اگر اللہ کو بھولنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر جیسے ہی انسان اس زمین سے اٹھ کر اوپر جائے گا, اسپیس میں جائے گا, کسی دوسرے سولر سسٹم میں جائے گا, کسی دوسری گیلیکسی میں جائے گا, ہمیں کیا معلوم کدھر جائے گا, تو وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ اعلان کرے گا کہ ہم سے اس اسلام سے کیا تعلق کہ جس کو رسول لے کر زمین کو پر آئے تھے, ہم نے تو اب زمین ہی کو چھوڑ دیا, ہم تو زمین کے باہر نکل آئے, دوسرے پلینٹ پہ آ گئے, دوسرے سولر سسٹم میں آ گئے, دوسری گیلیکسی میں آ گئے. تو اللہ نے پہلے سے حد بندی کر دی کہ تم زمین کی گریویٹی کے دائرے کے باہر نکل سکتے ہو مگر رسول کی رسالت کے دائرے کے باہر نہیں نکل سکتے ہو. جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں ہم رب ہوں گے, جہاں جہاں ہم رب ہوں گے وہاں وہاں ہمارا یہ میسنجر ہوگا اور ہمارا یہ پیغام پر ہوگا. دیکھیے اب وہ میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا, میں تو سوچ کر کچھ اور آیا تھا, لیکن جن صاحب نے انٹروڈکشن کیا انہوں نے مجھے موہ دیا, دوسری طرف اب میں مجبور ہو گیا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے. آج میں پھر آپ سے درخواست کروں گا جو ہمیشہ کرتا رہا ہوں, ضرور کروں گا اور مرتے مرتے میں کرتا رہوں گا, کہ اگر آپ دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے چپک جائیے. اب ایجوکیشن کا زمانہ نہیں ہے, اب ایکسلنس ان ایجوکیشن کا زمانہ ہے. اگر دوسروں کے پاس ایجوکیشن ہوئی اور آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن نہ ہوئی, وہ انفیریٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے, اور جب کوئی قوم انفیریٹی کمپلیکس میں آ جاتی ہے تو پھر اپنے ویلوز وہ کھو دیا کرتی ہے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یقین دلاتا ہوں, پھر یقین دلاتا ہوں کہ جتنا جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جائے گی اتنا اتنا دوسرے مذہبوں کے چراغوں کی لو چاہے مدھم ہوتی جائے مگر اسلام کے چراغ کی لو روشن ہوتی چلی جائے گی. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ اس پر یقین کریں. جو باتیں کل ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی ہمارے جہالت کی وجہ سے, آج وہ باتیں ہماری سمجھ میں آنے لگی ہیں. جو کام مسلمانوں کا تھا وہ مسلمان تو نہیں کر رہے ہیں مگر سائنس اپنی خدمت کو انجام دے رہی ہے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں قرآن کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں, جتنا دنیا کی جتنی نالج ہے وہ سمٹ کر اس قرآن میں آ گئی ہے. جتنی نالج ہے وہ سب سمٹ کر اس قرآن کے اندر آ گئی ہے. کئی آیتوں میں الگ الگ طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنی سی کتاب ہے اس میں پوری دنیا کے سائنسز اور پورے دنیا کے علوم کیسے آ جائیں گے. آپ کو پتا ہے, اس سے بہتر آپ کو پتا ہوگا, اتنا سا لیپ ٹاپ ہوتا ہے, اس لیپ ٹاپ کے اندر کتنے پیجز ہیں پتا ہے آپ کو؟ اس وقت آج کی ڈیٹ میں اس لیپ ٹاپ کے اندر 10 بلین پیجز موجود ہیں نالج کے. 10 ارب پیجز اتنے سے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں. جو چاہیں آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہا پوچھو مجھ سے, پوچھو مجھ سے. آپ نے پوچھا اور وہ سوچتا نہیں ہے, ادھر آپ نے پوچھا ادھر اس کا جواب آ گیا. اور ابھی آگے جو یہ ابھی تو کمپیوٹر کی اور لیپ ٹاپ کی ابتدا ہے, ابھی یہ کہاں جائے گا. ابھی مجھے دکھایا آئی فون میں دیکھ رہا تھا نیچے بیٹھا ہوا, ارے بھائی اس میں سب چیزیں آ گئی ہیں, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. تلاوت قرآن آپ سننا چاہیں تو اس کے اندر موجود ہے, جس زبان میں آپ قرآن ٹرانسلیشن سننا چاہیں اس کے اندر موجود ہے. اور کیا آپ نے, مسلمان علماء عید کو بھی محرم بنا دیتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, ایک ایک جگہ تین تین دنوں میں عید منائی جاتی ہے, وہ دن بھی مسلمانوں میں لڑتے گزر جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ کے ہاتھ میں آئی فون رکھا ہوا ہے یہ بتا دے گا کہ کس لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کے اوپر چاند دکھائی دے گا اور کہاں چاند دکھائی نہیں دے گا اور کتنی ڈگری کے اوپر ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ, علم کی پہچان یہ ہے کہ جتنا علم آتا جاتا ہے اختلافات ختم ہوتے جاتے ہیں, جھگڑے مٹتے جاتے ہیں. یہ جہالت ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑے پیدا کرتی ہے. تو اب قرآن نے یہ بات کہی. مولا علی ایک رات بیٹھے ہوئے حضرت ابن عباس سے, حضرت ابن عباس ہی ون آف دا گریٹسٹ اسکالرز آف اسلام, خبیر الامہ ان کا لقب تھا. ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے علم کو حضرت علی کے علم سے کیا نسبت ہے, کیا پروپورشن ہے, تو آپ نے کہا کیسا سوال کر رہے ہو, میری نالج میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں بس ایسا ہے جیسے ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ, ایک اوشن کے مقابلے میں ایک گراف. اور جب علی سے پوچھا گیا, سلسلہ سنیے, جب علی سے پوچھا گیا کہ یہ نالج آپ کے پاس کہاں سے آئی, کیا آپ بیٹھ کے ممبر پر کہتے ہیں کہ پوچھو جو چاہے پوچھو, تو مولا علی نے فرمایا کہ ہاضما زقنی رسول اللہ زقن زقا ہاذا لعاب رسول اللہ, یہ وہ علم ہے جو رسول نے مجھے فیڈ کیا ہے, یہ رسول کی زبان کا اثر ہے جو میں نے چوسی ہے, تو دنیا کے سارے علوم میرے سینے کے اندر منتقل ہو گئے. اور کیا آپ نے, اب وہ حضرت ابن عباس اور یہ حضرت علی, جو پہلا سورہ ہے سورہ حمد, میں آپ کو اس بارے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں لوگ سنی سنی باتیں پڑھتے ہیں, خود ریسرچ نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے, نو, سورۃ الحمد کی تفسیر بیان نہیں ہو رہی تھی. سورۃ الحمد کا پہلا ورڈ, دی فرسٹ ورڈ آف سورۃ الحمد, الحمد, اس کی تفسیر بیان ہو رہی تھی. اور مولا علی نے کہا ابن عباس سورہ الحمد کی تفسیر میں کیا بیان کروں، الحمد میں پہلا الفابیٹ الف آتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، اس ایک حرف کی تفسیر میں ایک حصہ رات کا گزر گیا، ایک حرف کی تفسیر میں. پھر دوسرا حرف ہا لام، اس کی تفسیر میں، پھر ہا کی تفسیر، پھر نیم کی تفسیر، پھر دال کی تفسیر، یہاں تک کہ دال کی تفسیر کر رہے تھے کہ صبح کی اذان ہو گئی. تو مولانا نے فرمایا کہ تفسیر تو بہت تھی ابھی، لیکن اب نماز کا وقت آ گیا. اس کے بعد آپ نے بات کو سمیٹا، کہا ابن عباس دیکھ لیا تم نے، دیکھ لیا تم نے، اب دوسرا رخ بھی دیکھو. دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سب سمٹ کر قرآن کے اندر آ گئے ہیں، اور قرآن سمٹ کر سورہ الحمد کے اندر آ گیا ہے، اور سورہ الحمد سمٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے، اور بسم اللہ سمٹ کر فرسٹ الفابیٹ با میں آ گئی ہے، اور با سمٹ کر اس ڈاٹ اور اس نقطے میں آ گیا ہے کہ جو بے کے نیچے دیا جاتا تھا. میں ذہن میں نہیں تھا میں اسے پڑھوں گا، لیکن مجھے ابھی میرے ایک دوست نے متوجہ کیا، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ قرآن پھیلے تو پوری دنیا کی نالج کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور قرآن سمٹے تو ایک ڈاٹ میں سمٹ کر آ جائے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف 50 برس پہلے، صرف 50 برس پہلے، صرف 50 برس پہلے اگر کوئی بچہ آپ سے یہ کہتا کہ اس بات کو سائنٹیفکلی پروف کریں، آپ تو کیسے پروف کرتے ہیں؟ اٹ واز امپاسبل، آپ اسے پروف نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج میں آپ کے سامنے پروف کرنا چاہتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ مختصر یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے وہ سمٹ کر ایک الفابیٹ میں آ گیا ہے، جو فرسٹ الفابیٹ ہے با، جس سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے، اور وہ سمٹ کر آ گیا ہے اس ڈاٹ میں کہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اس نقطے میں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے با کے نیچے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ آنا نقطہ تو تحت البا، وہ نقطہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے وہ کاتب لکھنے والا کیلی گرافر اپنے ہاتھ سے وہاں لگاتا ہے، لیکن اصل میں وہ نقطہ میں ہوں، وہ ڈاٹ میں ہوں. مجھے میرے دوست نے متوجہ کیا، مجھے یاد آیا تو میں چاہ میں یہاں بھی آپ کے سامنے اس کر دوں. اب آپ کمپیوٹر اٹھائیں، لیپ ٹاپ اٹھائیں، گوگل میں جائیں، گوگل ارتھ کو نکالیں، ارتھ آپ کے سامنے آ جائے گی، جو جہاں کا رہنے والا ہے. آپ پاکستان سے آتے لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ بھارت سے آئے ہیں، کچھ سوئٹزرلینڈ کے ہیں، جہاں کا بھی جو شخص ہے، وہ گلوب آپ کے سامنے گوگل ارتھ اسکرین پر آ گیا. آپ نے اس میں سے کہا پاکستان نکالیے، پاکستان آ گیا، پاکستان کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا. اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس دکھائی دے رہے ہیں، ایک ڈاٹ یہاں پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے لاہور، ایک ڈاٹ یہاں پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے اسلام آباد، ایک ڈاٹ یہاں پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے پشاور مرحوم، ایک ڈاٹ یہاں پر ہے اس پر لکھا ہوا ہے کراچی. آپ نے کہا یہ ڈاٹ ہے بھائی، کراچی کدھر سے آیا ہے، لاہور کدھر سے آیا ہے، اسلام آباد کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ جہاں لکھا ہوا ہے یہ کراچی ہے، یہ کراچی ہے، آپ اس کو ڈاٹ نہ دیکھیے، یہ ڈاٹ نہیں یہ کراچی ہے. آپ نے کہا کراچی 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر، اس میں لاکھوں کاریں دوڑ رہی ہیں، ہزاروں بلڈنگیں ہیں، اس میں بہترین کاریں بھی چل رہی ہیں، بسیں بھی چل رہی ہیں، گھوڑا گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، گدا گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اس میں خالی ایک نقطہ دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا آپ یقین نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں. میں نے اسی ڈاٹ کو، اسی نقطے کو جس پر کراچی لکھا ہوا تھا، میں نے اس پر زوم کیا. جب میں نے اس پر زوم کیا تو کراچی آپ کے سامنے آ گیا. میں نے کہا اب آپ اس نقشے میں جو کراچی کا آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کلسٹن دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کو زوم کر دیا، میں نے کلسٹن آ گیا. ڈیفنس دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈیفنس آ گیا. ملیر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ملیر آ گیا. جو حصہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر اسی ڈاٹ کے اندر سے نکل کر آ گیا. تو دیکھنے میں ایک ڈاٹ تھا لیکن پورا کراچی اسی کے اندر موجود تھا. آپ نے جو چیز کہی میں نے اسی میں دکھا دی, اسی ڈاٹ کے اندر آپ کو وہ شے دکھائی دے گئی. سمجھ گئے آپ؟ تو اگر ٹیکنالوجی شہروں کو اور ملکوں کو اور پوری زمین کو سمیٹ کر ایک نقطے میں چینج کر سکتی ہے, نقطے میں سمیٹ سکتی ہے, تو قرآن اگر سمٹ گئے ایک نقطے میں آ جائے تو اس میں حیرت ہی کون سی بات ہے. یہ بات آج کی زبان میں سمجھائی جا سکتی ہے, 50 برس پہلے نہیں سمجھائی جا سکتی. مگر ایک سوال آپ یہاں پر کر سکتے ہیں, جب وہ نقطہ جو سامنے آیا آپ جب تک اس نقطے پر زوم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو خالی نقطہ ہی دکھائی دے گا, پورا کراچی آپ کو اس کے اندر نہیں دکھائی دے گا. تو قرآن میں بھی جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو بسم اللہ میں بے کے نیچے آپ کو نقطہ ہی دکھائی دے گا, دنیا کے علوم اس کے اندر نہیں دکھائی دیں گے آپ کو, آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو تو خالی ایک نقطہ دکھائی دے گا. اسی لیے مولا علی نے کہا کہ وہ ان نقطہ تو تحت الباء, وہ نقطہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے وہ میں ہوں. تو قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ جب نقطہ با یعنی مولا علی پر زوم کریں گے تو ادھر سے آواز آئے گی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہے مجھ سے پوچھو, ہر بات میں بتانے کے لیے تیار ہوں. میرے عزیزوں, کس زبان سے میں آپ سے کہوں اور کس طرح سے میں آپ سے عرض کروں کہ موجودہ زمانے میں اسلام کو بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جس شے کو اسلام نے سب سے پہلے کہا تھا اسی کو آپ اپنی زندگی کے ایجنڈے میں سب سے پہلا آئٹم قرار دیں. جس شے کو قرآن نے سب سے پہلے کہا تھا اسی کو اپنی زندگی کا آپ سب سے پہلا آئٹم قرار دیں, ورنہ اسلام تو بچے گا مسلمانوں کا بچنا مشکل ہے. وہ شے کہ جسے قرآن نے اپنے ایجنڈے کا سب سے پہلا آئٹم قرار دیا وہ صرف ایجوکیشن ہے, وہ صرف نالج ہے. سنی شیعہ سب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, سب میرے بھائی ہیں, میں کوئی اختلافی بات پڑھتا ہی نہیں. اختلافی باتیں تو شیعہ سنی میں بہت کم ہیں, 3% ایٹ دا موسٹ, 97% کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان. یہ تو مولوی حضرات ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ اگر آپ الجھانا چاہیں کسی مولوی کو بٹھا دیجیے, مسئلہ بن جائے گا. کہیں اگر سوسائٹی میں جھگڑا نہ ہو رہا ہو کسی مولوی کو بٹھا دیجیے, جھگڑے شروع ہو جائیں گے. یہ مولویوں کے پیدا کیے ہوئے جھگڑے ہیں. میں اس منزل پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی یورپ کے اندر بہت سے اسلامک چینل شروع ہو گئے. بھائی اسلامک چینل شروع ہوئے ہیں تو آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ بریلوی ہیں, آپ اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے. یونٹی کا میسج جانا چاہیے. کیا اسلام کی ہر تعلیم میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے؟ کیا توحید میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ کیا قرآن میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ کیا جنت و نار میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ کیا حضور کی رسالت میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ کیا حضور کی خاتمیت میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ کیا قیامت کے آنے میں بھی کوئی جھگڑا ہے؟ ان میں ان باتوں میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو یہ جو بیسک باتیں ہیں ان میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں. آپ اس کے تھرو میسج بھیجیے کہ اسلام لوگوں میں پھیلے. آپ برا نہ مانیے گا, مجھے کسی نے واقعہ بیان کیا, پتہ نہیں واقعہ صحیح ہے گواہ ہے. امرتسر پنجاب کا ایک شہر ہے, اچھا شہر ہے, جہاں گولڈن ٹیمپل ہمارے سکھ بھائیوں کو بنا ہوا ہے. لوگوں نے بتایا ایک کشمیری وہاں 20 سڑک پر بیٹھا ہوا ولادت کر رہا تھا. وہ صاف شفاف شہر ہے, نیٹ کلین شہر ہے. تو کسی نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, جانا ہے تو ٹوائلٹ جاؤ, واش روم جاؤ, یہ سڑک پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی میں ایسے بھی کشمیر بنا رہا ہوں, میں ایسے کشمیر بنا رہا ہوں. کشمیر تو میں دیکھا ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے, لیکن آئی ایم سوری کشمیر آر ویری ڈرٹی پیپل. تو اس نے کہا کہ میں ایسے کشمیر بنا رہا ہوں. تو ہمارے جو مسلمان بھائی پاکستان سے آئے, ہندوستان سے آئے ہیں, وہ یورپ کو بھی ہندوستان اور پاکستان بنائے دے رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں الجھے میں ہیں. آپ غور کیجئے کہ جب مسلمان آپس میں الجھے رہیں گے تو اسلام کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ لوگ اور اسلام سے دور ہوتے جائیں گے. آج جو یورپ میں کرسچینٹی کا زوال آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹ آپس میں اتنا لڑے کہ آنے والی نسلوں کو نہ ان پر اعتبار رہ گیا نہ ان پر اعتبار رہ گیا. یہی ہر مسلمانوں کا ہوگا کہ نہ انہیں شیعوں پر اعتبار رہ جائے گا, نہ سنیوں پر اعتبار رہ جائے گا, نہ دیوبندیوں پر اعتبار رہ جائے گا, نہ بریلویوں پر اعتبار ہے. میں اللہ کے نام پر یہ اپیل کرتا ہوں آپ میرا میسج تک پہنچا دیں کہ آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں. شیعہ حضرات کی ٹیلیویژن ہے, وہ اسلام کا پیغام پہنچائیں اہل بیت کے تھرو, جو تعلیمات ہیں ان کے توحید کے متعلق یا اور اخلاقیات وہ پھیلائیں. اپنا ورژن جو اسلام کا پھیلائیں, آپ کو دوسرے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے اصل میں مقصد یہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کو اپنے ایجنڈے کا پہلا آئٹم قرار دیا ہے وہ کیا, اس میں جیسے میں نے کہا 97% باتیں جو ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی کے بیچ میں. اس میں پہلی بات جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, اسلام کا ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ حضور پر جو فرسٹ ریولیشن اور فرسٹ وحی آئی, پہلی وحی آئی, اس میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اس میں وحدانیت کا بھی ذکر نہیں ہے, اس میں قیامت کا بھی ذکر نہیں ہے, اس میں نبوت کا بھی ذکر نہیں ہے, اس میں رسالت کا بھی ذکر نہیں ہے. پہلی وحی جو آ رہی حضور کے اوپر, اس میں صرف پڑھنے کا ذکر ہے, پڑھو پڑھو پڑھو. اس میں صرف تعلیم کا ذکر ہے, اس میں صرف قلم اور پین کا ذکر ہے. مسلمانوں نے اس بات کو چھوڑ دیا, اس لیے ڈویژن کا شکار ہو گئے. حضور کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے یونیورس کے لیے رحمت اور مرسی بنا کر بھیجا ہے. ہماری بہنوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 2 سال میں نے یہاں پر بتایا ہے, جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا امپاورمنٹ آف ویمن ان اسلام. تو آج مغیث میں کہہ رہے تھے مجھ سے کہ آپ نے جو کچھ پڑھنا تھا سب پڑھ دیا. میں نے کہا ابھی نہیں پڑھا, میں نے ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے. میں نے اس ٹاپک پر 2 تقریریں کی ہیں یہاں نیو یارک, میری 5 تقریریں ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. لیکن یہ کہ اب ڈرتا ہوں کہ لوگ تھک نہ جائیں ان باتوں کو سنتے سنتے, کیونکہ میرے لیے مصیبت یہ ہے کہ اگر میں مردوں کے رائے بتاتا رہا ہوں, بیچاری عورتیں چپکی سنتی رہتی ہیں, مجھ سے کچھ نہیں کہتی. ادھر عورتوں کے رائے بتائیں اور پہلے ہی اسپیچ کے بعد آپ نے مردوں کے رائے نہیں بتائے. سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو خیر میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں, لیکن میں اپنی بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے حضور کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور کا ایک اہم ٹائٹل ہے رحمت, رحمت, رحمت. بچیاں سنیں جو بیٹھی ہیں یہاں پر, دیکھیں کہ اسلام نے ان کو کہاں پہنچایا. مسلمانوں کو جتنا ستایا ہو میں جانتا ہوں, بہت ستایا اور آج بھی ستا رہے ہیں, اس لیے کہ مسلمان مولویوں کے دسے میں ہیں. مولویوں کا اسلام اور ہے, قرآن کا اسلام اور ہے. سیدھی بات جو ہے وہ یہ ہے. میں اپنی بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں, موضوع ہے میرا رحمت, دین رحمت. رسول کا سب سے پیارا لقب ہے رحمت, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت سے پیارا لقب حضور کا اور کوئی نہیں ہے. مگر جب حضور سے پوچھا گیا, یہ بھی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جس ماحول میں حضور آئے تھے وہاں اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج ہندوستان میں بھی لاکھوں بچیاں, اب تو ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ ایکو ٹیسٹ ہوا, ایکو ٹیسٹ سے معلوم ہو گیا کہ پیٹ کے اندر بچی کا بچہ ہے. ادھر معلوم ہوا کہ بچی انہوں نے پیٹ کے اندر ہی اس کے ماں کے پیٹ کو اس کا قبرستان بنا دیا, پیٹ کے اندر مار دیا. لاکھوں کیسز ہندوستان میں ہر سال ہو رہے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا پریشان ہے, یہ پرانی جاہلیت ہے جو پلٹ کر آ رہی ہے. ظاہر ہے کہ زمانے پیٹ میں نہیں مارا جا سکتا تھا, تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. اس ماحول میں جب رسول سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو ہم اسے کیا سمجھیں, میں پھر ایک مرتبہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کو اپنے القاب میں جو سب سے زیادہ لقب پسند تھا وہ رحمت کا تھا. رسول نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ بیٹی پیدا نہیں ہوئی ہے, اس کی ہاں رحمت پیدا ہوئی ہے, رحمت پیدا ہوئی ہے. نہیں نہیں, اس پر ذرا ساتھ غور کیجئے, اس میں گہرائیاں ہیں. رحمت پیدا ہوئی ہے. اب ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے میجر چار کیریکٹر ہوتے ہیں. پیدا ہوتے ہی وہ بیٹی ہے. انصاف سے بتائیے گا, آپ بھی بیٹھے ہیں, میری بچیاں بیٹھی ہیں, بتائیں مجھے کہ ماں باپ کو, ماں باپ کے لیے ان کی بیٹی رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لڑکا بھی ماں باپ سے محبت کرتا ہے, مگر جو چاؤ, جو پیار, جو محبت, جو رحمت ماں باپ کو لڑکی سے ملتی ہے, وہ لڑکے سے نہیں ملتی ہے. یہ ہے لڑکی, یہی لڑکی کبھی ماں ہوتی ہے. جب یہ لڑکی ماں بنتی ہے تو رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ باپ بھی اولاد سے محبت کرتا ہے, مگر ماں کی مامتا مشہور ہے. ماں خود جاگتی ہے, بچے کو سلاتی ہے. ماں خود بھوکی رہتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے. ماں خود تکلیفیں اٹھاتی ہے اور پھر احسان کبھی نہیں جتاتی ہے, خوشی خوشی کرتی ہے. تو بیٹی کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو رحمت, ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو رحمت. ایک اور کیریکٹر آتا ہے بہن کا. بھائی بھی بہن سے محبت کرتا ہے, مگر بہن جتنا بھائی سے محبت کرتی ہے. بہن کے رخ سے بھی آپ دیکھیں تو بہن بھی وہاں بھائی کے لیے رحمت. اس کے بعد بھائی, کم سے کم میں اپنے تجربے کے لحاظ سے تو کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے رحمت ہے. بیوی بھی رحمت ہے, بیوی بھی رحمت ہے. بیوی کے بغیر انسان کو, قرآن نے کہا, میں قرآن کے خلاف کوئی بات, وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. ایک لڑکا ایک لڑکی کسی کو جانتے نہیں, نہ اس کو اس کی خبر ہے, نہ اس کو اس کی خبر ہے. خاندان الگ ہے, ملک الگ ہے, کلچر الگ ہے, لیکن یہ اللہ کی مدد ہے کہ جب دونوں نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ارشاد ہے کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, پھر تم دونوں میں آپس میں مودت اور رحمت پیدا کرنے والے تم نہیں ہو, ہم ہیں کہ جو ہم دونوں میں رحمت پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کا کردار, بیوی کی خدمتیں اپنے شوہر کے لیے, اس کو اونچا دیکھنا, اس کو راحت پہنچانا, اس کو آرام پہنچانا, یہ اس کی ڈیوٹی میں نہیں آتا ہے. میں صاف عرض کر دوں آپ کے سامنے, لیکن ہر چیز ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے. ڈیوٹی تو وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں دو پارٹیز ہوتی ہیں. اسلام نے اسی لیے پہلے ہی منزل پر اس بات کو ختم کر دیا, یہ کہہ کر کہ اسلام میں میاں اور بیوی پارٹی نہیں ہوتے, پارٹنر ہوتے ہیں. فریق نہیں ہوتے, رفیق ہوتے ہیں. رفیق رفاقت والی بات دوسری ہوتی ہے. حضرت عمار یاسر, یہ میں رحمتی نعمت پیش کر رہا ہوں آج, حضرت عمار یاسر پیغمبر کے ان بڑے مقدس صحابی حضرت عمار, ان کی والدہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں, یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا پہلا شہید مرد نہیں ہے, پہلی شہید عورت ہے. حضرت سمیہ پہلی شہید تھی. خود حضرت عمار, ان کے والد یاسر, حضرت عمار مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر میں گئے, گھر میں داخل ہوئے تو ایک اونچائی پر ایک آئیڈل, ایک خدا, ایک بت رکھا ہوا تھا. پیغمبر نے کہا نہیں تھا, مگر جو موحد ہوتا ہے وہ شرک کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. یہ جاتے ہی اس بت کو توڑ گیا, جو زمین پر گر گیا. باپ نے کہا, ارے 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 بیٹا, تم نے کیا کہ تم نے ہمارے خدا کو توڑ دیا, تم نے ہمارے خدا کو توڑ دیا. ادھر ایمان آیا, ادھر لاجک آئی, ادھر ایمان آیا, ادھر ویژن آیا. جیسے ہی باپ نے کہا کہ تم نے ہمارے خدا کو توڑ دیا جس کی ہم پوجا کرتے تھے, تو حضرت عمار نے جواب دیا کہ اس خدا کی پوجا آپ کیوں کرتے تھے؟ ان کا یہ ہم کو مصیبتوں سے بچانے والا ہے. کہا جو اپنے کو نہیں بچا سکا وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ میں نے اس کو توڑ دیا, وہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکا, آپ کو کیا بچائے گا؟ ان باتوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے, ماں نے کہا کہ اچھا یہ سب تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرت ماں نے پیغمبر کا نام لیا اور کہا کہ یہ ان کی تعلیم ہے جس کا یہ اثر مجھ پر ہوا ہے. کہا اور بھی بچیوں سنو, کہا اور بھی کچھ انہوں نے تعلیم دی ہے؟ تو حضرت ماں نے سورہ تکویر کی تلاوت شروع کی کہ ادھر سما کو بیرت, سورہ تکویر, اور اس ادھر شم سکو بیرت, اور اسی میں آگے بڑھ کر جب وہ یہاں تک پہنچے کہ وہ ازل موعودت سوئلت, قیامت کے میدان میں ان بے گناہ بچیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جن کو زندہ دفن کر دیا گیا. جب یہاں تک پہنچے حضرت عمار تو ماں نے رونا شروع کیا, ماں نے حضرت سمیہ نے رونا شروع کیا. حضرت عمار نے پوچھا ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تمہارے نانا کے یہاں مجھ سے پہلے دو لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں, انہوں نے دونوں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. میری جو مجھ سے بڑی بہن تھی نمبر دو, جو پانچ چھ برس کی تھی, وہ اس کو دفن کرنے کے لیے ریگستان میں لے گیا تو بچی پیار سے اپنے باپ کی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہی تھی. بس یہ منظر کلک کر گیا میرے نانا کو, میرے بابا کو. اس کے بعد اس لڑکی کو تو انہوں نے دفن کر دیا, مگر یہ کہا کہ اب میری یہاں لڑکی پیدا ہوگی تو میں دفن نہیں کروں گا. اس کے بعد میں پیدا ہوئی اور میں زندہ رہی اور تم میرے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو حضور سب سے پہلے رحمت ہیں, سب کے لیے ہیں, مگر سب سے پہلے ویکر سیکشن کے لیے, جن کو ہمیشہ دبایا گیا, جن کو ہمیشہ کچلا گیا, جن کو زندہ دفن کیا گیا, ان کے لیے رحمت بن کر آئے. آئی ایم سوری, میرے پاس صرف اب 12 منٹ اور رہ گئے اور اسی میں مجھے بات کو سمیٹ دینا ہے. دوسرا ویکر سیکشن, اس زمانے میں سلیب ہوتے تھے, سلیب تو آج بھی ہوتے ہیں مگر نام ان کا بدل گیا ہے, اب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان بھائیوں سنیے, رسول اس زمانے میں عرب میں سلیبس کی پوزیشن کیا تھی, اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو صرف یہ دیکھ لیجئے کہ 150 برس پہلے, 200 برس پہلے, بلکہ 100 سے 150 برس پہلے تک امریکہ میں جب سلیبس آتے تھے افریقہ سے تو ان کی گت کیا ہوتی تھی. وہ شپس کے اوپر ایک دوسرے پر لٹائے جاتے تھے, ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے, کتنے بیچارے مر جاتے تھے. احرام مصر جو بنا ہوا ہے, دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے سب جاتے ہیں. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان احرام بنانے میں کئی لاکھ غلاموں کی جانیں گئی ہیں. یہ سب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. وال آف چائنا جو دنیا کا ایک عجوبہ مانا جاتا ہے, اس کو سب جانتے ہیں, کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس دیوار کے اندر, اس وال کے اندر کتنے لاکھ چائنیز کی لاشیں دفن ہیں. جو مرتے تھے ان کو وہیں اسی کے اندر دفن کر کے اوپر سے پلاسٹر کر دیا جاتا تھا. عرب میں بھی یہی کیفیت تھی. مگر دیکھیے کہ اسلام کیا انقلاب لایا. سنیے, پیغمبر آخری حج فرما رہے ہیں. اس آخری حج میں تقریباً مختلف روایتیں ہیں, لیکن اس کا مین اگر آپ نکالیے تو اتنا ماننا پڑے گا, لگ بھگ 1.5 لاکھ مسلمان, اس زمانے میں 1.5 لاکھ مسلمان بہت ہوئے بھائی, اس عرب کی آبادی کتنی تھی, 1.5 لاکھ مسلمان, 150,000 مسلم یہ پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. اس میں وہ حضرات بھی ہیں جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے, اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں, عظیم صحابہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں کہ ان کو رسول نے اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے اور کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حضور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پیغمبر نے ایک منزل پر ان کا اسٹاپ, ٹھہر جاؤ. لوگوں کو پوچھا کیوں, کہ ایک آدمی قافلے سے چھوٹ گیا ہے. سنیے, ایک آدمی, 1.5 لاکھ میں ایک آدمی اگر مس ہو جائے تو فکر کس کو ہوتی ہے, اور یاد کس کو رہتا ہے, اور دیکھتا کون ہے, نظر کس کو آتا ہے کہ ایک آدمی رہ گیا. مگر رسول نے کہا نہیں, ایک ہمارے ساتھی پیچھے رہ گیا. وہ دھوپ, وہ گرمی, وہ لو کے تھپیڑے, اور اس میں وہ قافلہ حاجیوں کا روکا گیا, بڑی دیر تک روکا رہا. بڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ آدمی جو پیچھے رہ گیا تو وہ آ رہا ہے. وہ کون تھا؟ He was a black slave, Ethiopian slave, حبش کا غلام. اس کی کمر جھکی ہوئی, چہرے پر چیچک کے داغ, کوئی پرسنلٹی نہیں, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, سوسائٹی میں, سو کال سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت نہیں. صحابہ کو حیرت ہوئی. سنیے, میں رسول کی طرف کوئی غلط بات منسوخ نہیں کر سکتا, معاذ, میں اسلام کے دائرے سے نکل جاؤں گا. صحابہ کرام نے کہا, خدا کے رسول, یہ بلیک سلیف کے لیے آپ نے ہم کو روک لیا تھا, یہ آ جاتا بعد مل جاتا. کہ تم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھے. اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ ایسے کچلے ہوئے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر مسلمانوں کی پہلی صف میں پہنچا دے, فرسٹ لائن میں مسلمانوں کی پہنچا دے. یہ ہے اسلام. رسول کو 13 برس مکے میں کتنا ستایا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما اوزیا نبی ان کا ما اوزی تو قد, تو کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ کو ستایا گیا. انہیں عمار, ان کی والدہ کو کیسے شہید کیا گیا بے دردی سے, تاریخ میں پڑھیے. ان کے والد کو کیسے شہید کیا گیا, تاریخ میں پڑھیے. حضرت بلال پر کیا گزری, تاریخ میں پڑھیے. حضرت صہیب پر کیا گزری, تاریخ میں پڑھیے. اور صحابہ پر کیا گزری, تاریخ میں پڑھیے. کتنے بیچارے مر گئے, کتنے مصیبتوں کا شکار ہوئے, وہ ساری آپ کے پیش نظر. پیغمبر کے ساتھ خود کیا کیا سلوک ہوا, وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. لیکن 13 برس کے بعد حضور کو مکہ چھوڑ دینا پڑا. مکے سے آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی, اور 13 برس کے بعد, 12 برس کے بعد جب اسی مکے کو پیغمبر نے فتح کر لیا, ایک قطرہ خون نہیں گرا اور مکہ فتح ہو گیا. اور مکے میں جب داخل ہوئے, وہی جو کل کے ہیرو تھے آج مجرم بنے ہوئے کھڑے ہیں, جو کل کے ہیرو تھے آج مجرم بنے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے رسول کے سامنے کھڑے ہیں. جنہوں نے رسول کو دکھ پہنچایا تھا وہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جو بنی ہاشم کے مکانوں پر قبضہ کیے ہوئے تھے وہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پیغمبر نے پوچھا کہ تم کو مجھ سے کیا توقع ہے؟ یہ مسلم کیریکٹر ہے, خدا کے لیے طالبان کو بتائیے کہ وہ کیریکٹر مسلمانوں کا نہیں ہے جو تم اپنا رہے ہو. یہ ہے رسول کی سنت, یہ ہے رسول کا اسوہ. اتنا ستانے والے پیغمبر کے, اب جب حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا, وہ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے مگر شرافت نفس کے قائل تھے. کہا کہ ایک کریم بھائی, رسول نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم اليوم فذبوا فانکم الطلقاء, جاؤ مجھے تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں ہے, مجھے تم سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے. تم نے ہمارے مکانوں پر جو قبضہ کر لیا تھا وہ مکان بھی ہم نے تمہارے حق میں بحل کر دی, تم اسی میں رہو. غور فرمانے, حضرت سعد بن عبادہ ایک عظیم صحابی پیغمبر کے انصاری تھے, یہ ان کے ہاتھ میں پرچم تھا اسلام کے, داخل ہو رہے تھے تو غصے میں کہہ رہے تھے کہ یوم یوم الملحمہ, آج ریونج کا دن ہے, آج بوٹیاں اڑا دینے کا دن ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ تو خون کی ندیاں بہا دیں گے, تو جاؤ ان سے علم لے لو. اور علم اور بینر اور پرچم لینے کے بعد پھر وہ علی کے ہاتھ میں دیا گیا, تو علی نے فرمایا کہ یوم یوم المرحمہ, معاذ اللہ یہ ہٹلر نہیں آ رہا ہے, معاذ اللہ یہ بش نہیں آ رہا ہے, معاذ اللہ یہ بلیئر نہیں آ رہا ہے, یہ رحمت آ رہی ہے. الیوم یوم المرحمہ, رحمت جب آئے گی تو سوائے مرحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا. میرے عزیزوں, آپ بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں, 5 منٹس مو. لوگ پوچھتے ہیں کہ دین کا اس زمانے میں فائدہ کیا ہے, باتیں مجھے بہت سی کرنا تھی لیکن ٹاپک دوسری میں نکل گیا. دین کا ایک فائدہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ مجھے امید ہے کہ اس کی تائید کریں گے. دین کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیدار ہوتا ہے اور پاور میں آتا ہے, لکھ لیجیے اس بات کو اور پڑھ لیجیے ہسٹری کو, جب آدمی دیدار ہوتا ہے واقعی دیدار ہوتا ہے اور پاور میں آتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے, وہ سب کے لیے رحمت بن جاتا ہے. حضرت سلیمان جب پاور میں آیا تو کیا ہوا, کہاں سے کہاں تک پاور تھی, زمین پر حکومت, آسمان پر حکومت, فضاؤں پر حکومت, درختوں پر حکومت, جانوروں پر حکومت, انسانوں پر حکومت, جنوں پر حکومت, لیکن رحمت کتنی تھی کہ ایک چوٹی کوئی اندیشہ ہوا کہ کہیں سلیمان کا لشکر چوٹیوں کو پامال کرتا ہوا نکلتا چلا نہ جائے, تو سلیمان نے اس چوٹی کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا, اس سے باتیں کر رہے ہیں. یہ قرآن نے بڑی نے بتایا بھائی, یہ حدیث تھوڑی ہے, روایت تھوڑی ہے, کہاں دست سلیمان اور کہاں چوٹی, چوٹی کی کیا ہے شہد ہے آنٹ, اسی کیا ویلو ہے, اور وہ منہ در منہ حضرت سلیمان سے باتیں کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب نبوت کو طاقت ملتی ہے تو چوٹی بھی اس لائق ہو جاتی ہے کہ دست نبی پر بیٹھ کر پیغمبر خدا سے باتیں کرے. دوسری مثال آپ کے سامنے حضور کی ہے, مکے والوں نے کتنا حضور کو ستایا, کتنا پریشان کیا, لیکن جب حضور کے پاس پاور آئی تو مکے میں خون کی ندیاں نہیں بہیں, مکانوں کو ڈیمولش نہیں کیا گیا, عورتوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی, بے گناہ بچوں کو نہیں مارا گیا, سب کو معاف کر دیا گیا. دیکھا آپ نے, بس مثالیں تو اور بھی تھی لیکن ایک وقت اب نہیں ہے. دو مثالیں میں نے آپ کو دی, ایک پرانی ایک اپنی رسول کی ہسٹری سے, کہ دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دیدار کے پاس پاور آتی ہے تو وہ مجسم رحم بن جاتا ہے, پھر وہ ریونج نہیں لیتا, پھر وہ بدلہ نہیں لیتا, پھر وہ انتقام نہیں لیتا. سامنے وہ کھڑے جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا ہے, سامنے وہ کھڑے جنہوں نے رسول کو بے انتہا اذیتیں پہنچائی ہیں, ان کی توہین کی ہے, مگر رسول نے ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا. اور جب پاور بے دین کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر وہ بش بن جاتا ہے. یا میں غلط کہہ رہا ہوں, جب پاور بے دین کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ بلیئر بن جاتا ہے. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے, عراق میں کیا ہوا, کتنے لاکھ آدمی مارے گئے محض جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر, محض لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے امریکہ اس کو بے وقوف بنا دیا, میں نے خود آرٹیکلس میں پڑھا ہے. اور کیا خون کی ندیاں بہیں, کتنے لاکھ آدمی مار دیے گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں, کتنے بچے یتیم ہو گئے. وہ کیوبا میں جو جیل بنایا گیا تھا وہاں ٹارچر کیسے کیسے ٹارچر کیا گیا, الامان الحفیظ, سوچ نہیں سکتے آپ کے ٹارچر کے لیے کیا کیا چیزیں ایجاد کی گئی. مجھے بہت سے واقعات معلوم ہے لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو بش کی نظر میں جب کوئی کرمنل ہوتا ہے تو اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ میں موت کی دعا مانگے. لیکن میں آپ کو بس ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی پر جب 19 رمضان کو قاتل نے وار کیا سر کے اوپر تو اس نے خود کہا کہ آپ کی غلطی کوئی نہیں تھی, آپ کی خطا کوئی نہیں تھی, آپ کا قصور کوئی نہیں تھا, خود اس نے کہا. مولانا اس سے اقرار لے کہ میں نے تجھے سہرایا تھا, تو نے کسی بات کا بدلہ لیا؟ اس نے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی جی. مگر اس کے بعد بھی جب آپ نے امام حسن سے کہا ہے کہ اس کو لے جاؤ, یہ قیدی ہے, اسے جیل تو تھا ہی نہیں, اسے اپنے گھر میں رکھو, ایک کمرے میں رکھو, کمرہ باہر سے بند کر دو کہ یہ بھاگنے نہ پائے, مگر اس کا خیال رکھنا کہ یہ بھوکا نہ رہنے پائے, اس کا خیال رکھنا کہ یہ پیاسا نہ رہنے پائے, اس کو ٹارچر نہ کرنا, اس کو کسی طرح کی اذیت نہ دینا. یہ اپنے پرسنل قاتل کے بارے میں اسلام کے تعلیمات ہیں. جب دین کے پاس طاقت آتی ہے تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے, جب بے دین کے پاس طاقت آتی تو وہ بش بن جاتا ہے. مگر میں آپ کو بس, تقریر میری ختم ہو رہی ہے, ختم ہو گئی بلکہ, ایک بات اپنی بہنوں اور بھائیوں آپ کو بتا کے میں آپ کی زحمتوں ختم کر رہا ہوں. آپ کوئی گناہ نہ کریں, نماز نہ چھوڑیں, روزہ نہ چھوڑیں, حج نہ چھوڑیں, اچھائیاں کریں, لوگوں کی خدمت کریں, بغیر یہ دیکھے کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. آپ کو مغرب میں رہنا ہے تو اخلاقی اعتبار سے آپ کو مغرب کے لیول سے اوپر ہو کر جانا ہے, یہ مور آؤٹ. مگر ایک بات کا خیال رکھیں, کوئی گناہ نہ کریں, مگر ہر گناہ کے بعد خدا نہ خواستہ اگر آپ سے ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ معاف نہیں کرے گا، وہ ہے ظلم، کسی پر ظلم نہ کیجیے. اس لیے کہ یہی اسلام کی اسلام کا ٹارگیٹ ہے. سورہ حدید میں ارشاد کیا گیا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے ان سب کے آنے کی غرض ایک تھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ دنیا میں کوئی مظلوم نہ رہ جائے، دنیا میں کسی کوئی انسان کرسچن ہو یا ہندو ہو یا جین ہو یا کوئی بھی ہو یا اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو مگر اس کی آنکھ سے آنسو نہ گرنے پائے، اس کے لب پر فغا نہ آنے پائے، ستائیے نہیں کسی کو، دکھ نہ پہنچائیے، اس لیے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا. آپ دیکھ لیجئے، ایک وقت وہ تھا بش سپر پاور، لیکن جب اس ظالم نے بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو پھر انجام کیا ہوا؟ بات میری ختم ہو گئی، انجام کیا ہوا؟ بغداد میں کیا ہوا آپ کی نظروں کے سامنے؟ ارے بھائی، بغداد میں جوتا جو مارا گیا تو جوتا مارنے کے بجائے گولی بھی ماری جا سکتی تھی، لیکن اگر گولی مار دی جاتی تو بش شہید ہو جاتے. بہت سے مسلمان بھی کہتے کہ شہید ہو گئے حضرت بش. اس لیے گولی نہیں ماری گئی، منتظر زیدی نے جوتا پھینکا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس جوتے کی نظر میں بش اتنا گندا تھا کہ اس نے بھی اس کے چہرے سے مس ہونا گوارا نہ کیا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ سچے مسلمان بنیے، تاکہ آپ کے کریکٹر سے اسلام کو نیک نامی ملے، اسلام کو بدنامی نہ ملے. اسلام از ریزننگ، اسلام از لاجک، اسلام از سروس ٹو ہیومینٹی. یہ ساری اخلاقی خوبیوں کو اگر آپ اپنائیں گے تب دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی برکتیں کیا ہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے پہلے جو تعارف کرایا گیا اس میں کچھ ایسے جملے کہہ دیے گئے کہ مجھے ٹاپک کو تھوڑا چینج کر دینا پڑا، اور بہت سی باتیں جو اہم کہنا چاہتا تھا وہ رہ گئیں. اگر زندگی ہے انشاءاللہ تو اگلے سال آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اور دیکھوں گا کہ میں کیا باتیں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.